أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم صل على محمد و آل محمد. گفتگو آیات شعبانیہ، شعبان کے میلاد، جس میں سید الشہداء حضرت ابو الفضل عباس، امام سجاد علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ ہے. دوسری تاریخ شہزادی کی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، 5 جمادی الاولی ہے. لیکن آج یہاں پر جو گفتگو ہے وہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی مناسبت سے ہے، اور اس ہستی پر گفتگو اور اس ہستی کی ذات کے بارے میں، اس ہستی کی صفات کے بارے میں گفتگو ہمیں ان جگہوں سے ملتی ہے اور اس کا مواد اور اس کی بنیاد کہ جہاں پر پانچویں چھٹے امام نے زیارت کو بیان کیا حضرت ابو الفضل عباس کی. اور امید یہ ہے کہ جو کچھ گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا حضرت حجت انشاءاللہ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت، بلکہ ذخیرہ دنیا اور آخرت قرار پائے. اور ان حالات میں جو آج کل کے حالات ہیں، اس میں دعا حضرت ابو الفضل عباس سے، ان کی بارگاہ میں التجا، ان کو وسیلہ اور واسطہ قرار دینا، شفیع قرار دینا حضرت حجت کے لیے، سید الشہداء کے لیے نہایت ہی مجرب اور نہایت ہی اہم چیز ہے. روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، اور روایات کے علاوہ خود علماء کا تجربہ اور علماء کی سیرت مستمرہ اس بات کو سمجھاتی ہے کہ جو مقام علماء کی سمجھ میں آیا ہے روایات کی روشنی میں اس ہستی کا، یعنی مولا عباس علیہ السلام کا. آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ احزاب کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ، مؤمنین میں سے، من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، کچھ ہستیاں ایسی ہیں، صدقوا ما عهد الله علیہ، کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اس چیز کو کہ جو معاہدہ ان کا خدا کے ساتھ ہوا تھا. جب سچ کر دکھایا اس معاہدے کو جو خدا کے ساتھ ہوا تھا، تو اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. پہلی قسم لوگوں کی، فمنھم من قضا نحبہ، اس میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا، اور اس وعدے کی پابندی اور اس وعدے کی پاسداری اور اس عہد و پیمان کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے انہوں نے اپنی موت کو گلے لگا لیا اور انہیں موت آ گئی. اب وہ شہادت کے ذریعے موت ہو، طبعی موت ہو، جس طرح سے بھی ہو، بہرحال یہ جب اس دنیا سے گئے تو اس دنیا سے اس طرح سے گئے کہ یہ لوگ، انہوں نے اپنی وعدے کی پاسداری میں رتی برابر بھی کوئی فرق نہ آنے دیا. مر گئے، دنیا سے چلے گئے، شہادت کے ذریعے، طبعی موت کے ذریعے، قضا نحبہ، یہ اپنا خون دے کر، اپنی جان دے کر پروردگار عالم کے پاس پہنچے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، لوگوں کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو ابھی انتظار کر رہے ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنی موت کا، اور کہ اس طرح سے ان کو موت آئے کہ یہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے، وفاداری کرتے ہوئے، عہد و پیمان کو بچاتے ہوئے، عہد و پیمان، ایگریمنٹ، پیکٹ، معاہدہ جو پروردگار سے ہوا تھا اس کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، یا یہ لوگ کہ جو اس وقت منتظر ہیں کہ کب ان کو موت آئے اور کب یہ دنیا سے چلے جائیں، وعدے کی حفاظت کرتے ہوئے ان دونوں گروہ میں سے کسی نے بھی وما بدلو تبدیلا، یہ اپنے وعدے کی وفاداری اور پاسداری میں رتی برابر، ذرہ برابر بھی انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں آنے دی. یہ آیت، اور یہ آیت وہ آیت ہے کہ جس کو حضرت امام ہادی علی النقی علیہ السلام نے زیارت غدیر میں، جو مولا علی علیہ السلام کی زیارت پڑھی ہے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جب متوکل نے سامرہ بلایا 10ویں امام کو، امام علی نقی علیہ السلام کو، تو مولا، لگتا یہ ہے کہ ظاہری لحاظ سے نجف سے گزرے تھے، اور نجف سے گزرتے ہوئے مولا امام ہادی علیہ السلام نے ایک زیارت پڑھی ہے مولا علی علیہ السلام کے حرم میں. کب حرم میں پڑھی ہے؟ حرم اس وقت کیا تھا؟ بہرحال ایک گنبد ہوگا یا قبر ہوگی، کیا حالت تھی زیادہ ہمیں علم نہیں ہے اس تاریخ کا، لیکن بہرحال امام علی نقی علیہ السلام نے اس زیارت کو وہاں پر تلاوت فرمایا ہے، جناب امیر کی زیارت. زیارت غدیر کے دن کی ہے، بڑی طویل زیارت ہے، بے انتہا طویل زیارت ہے، عام زیارتوں سے ہٹ کر ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ظاہری لحاظ سے، ویسے تو باطنی اور حقیقی لحاظ سے تو امکان ہی نہیں ہے اس کا، لیکن ظاہری لحاظ سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ جو انسانی آنکھ سے دیکھتی ہے اس کے حوالے سے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے کسی فضیلت کو جناب امیر کی چھوڑا ہو اس زیارت غدیر میں. اور زیارت غدیر اگر مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو آپ کو دیکھنا ہے تو اس سے بہتر شاید کوئی چیز نہ ہو کہ جس میں ایک ایک واقعہ امام ہادی علیہ السلام نے ذکر کیا ایک ایک لائن میں، ایک ایک سطر میں، اور زیارت پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں اپنے جد کی. زیارت غدیر کے عنوان سے شیخ عباس قمی اس کو مفاتیح میں انہوں نے ذکر کیا ہے. تو یہاں پر مولا امام ہادی علیہ السلام جب اس جملے پر پہنچتے ہیں، تقریباً زیارت کے درمیان کا جملہ ہے، وفی مدح اللہ لک غنن عن مدح المادحین. اے مولا کائنات، امام ہادی کے جملے اس زیارت کے مطابق شیخ عباس قمی نے نقل کیا ہے. کیا فرما رہے ہیں امام ہادی علیہ السلام؟ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، واقعی بڑا عجیب جملہ ہے کہ فرماتے ہیں، اے میرے جد، اے دادا جان، اے پدر گرامی، اے علی ابن ابی طالب، تمام فضیلتوں کو گنوانے کے بعد فرما رہے ہیں کہ وفی مدح اللہ لک غنن. اے مولا علی، اللہ نے جواب کی مدح کر دی، اللہ نے جواب کی تعریف کر دی، تو اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ مدح مادحین یعنی تعریف کرنے والے، مدح کرنے والے، مدحت کرنے والے آپ کی تعریف کریں، اور جو تقریز کرتے ہیں، تقریز یعنی تمام کے تمام فضائل کو اکٹھا کرنا، اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں کہ پروردگار کے بعد کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی آپ کی مدح کرے. خوب یہ بات واضح، ہم سب کہتے ہیں، یہ اتباع کرتے ہوئے اپنے امام کا، کہ جب پروردگار عالم نے تعریف کر دی، جب رسول خدا نے تعریف کر دی، تو اب کسی مدحت کرنے والے کی تعریف کسی جگہ پر ٹک نہیں سکتی، مولا کائنات کے لائق قرار نہیں پا سکتی. عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ امام ہادی علیہ السلام جو آیت پڑھ رہے ہیں وہ آیت قابل توجہ ہے. اس آیت میں ایک صرف فضیلت کا بیان ہے، اس کے علاوہ کسی فضیلت کا بیان نہیں ہے، اور وہی آیت امام ہادی علیہ السلام اس زیارت مبارکہ، زیارت شریفہ، جو بڑی عجیب زیارت ہے، اور میں پھر بار بار کہوں گا میں اس کو، کہ جن لوگوں کو شوق ہے، جو عشق رکھتے ہیں، جو محبت رکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے فضائل، مولا کائنات کے فضائل، تو وہ اس زیارت کو صبح شام پڑھیں. شیخ عباس قمی نے اس زیارت کو نقل کرنے کے بعد ایک عجیب جملہ کہا ہے کہ جو شوق رکھتا ہے سلطان ولایت یعنی شاہ ولایت علی بن ابی طالب کی زیارت کا، ان کے فضائل کا، وہ اس زیارت کو پڑھے اور روزانہ مطالعہ کرے، کرسی پر بیٹھ کے پڑھے، ایک مجلس کے طور پہ، مجلس ضروری نہیں ممبر میں مولانا ہو، آپ مفاتی کھولیں، مجلس شروع ہو گئی، بس ذکر اہل بیت ہے، اہل بیت کے کلمات ہیں، امام ہادی کے جملے ہیں وہاں پر، جو اپنے جد کی زیارت فرما رہے ہیں. آپ حضرات کے ذہن میں سوال آئے گا کہ شب ہے منسوب مولا عباس سے، اور ابھی تک گفتگو ہو رہی جناب علی ابن ابی طالب پر، تو ابھی واضح ہو جائے گا، اور یہ بات شاید بہت سے لوگوں کے لیے واضح ہو کہ میں کیوں مولا کائنات کا ذکر کر رہا ہوں. تو جو امام ہادی نے جملہ کہا کہ اے مولا کائنات، اچھا وہاں پر ہے مولا کائنات نہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، امام ہادی کا جو جملہ، دسویں امام کا جو جملہ ہے، اس میں مولا فرما رہے ہیں کہ پروردگار نے جو آپ کی مدح کر دی ہے، اب آپ کو کسی مدح کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے اے علی ابن ابی طالب. خدا نے قرآن میں آپ کے بارے میں فرمایا ہے تعریف کرتے ہوئے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، یہی آیت سورہ احزاب کی 23 آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. کیا اس آیت کا ترجمہ؟ یعنی مولا کائنات کے بارے میں دسویں امام کیا فرما رہے ہیں، پھر اس کو خوب توجہ سے سنیے گا، وہ یہ کہ اے میرے جد، اے مولا علی، خدا نے آپ کی تعریف کر دی، اب آپ کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. کیا تعریف کی؟ اس آیت کا ذکر کیا. کیا آیت ہے؟ من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے، صاحبان ایمان میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا؟ اس وعدے کی پابندی کی جو وعدہ خدا کے ساتھ کیا تھا، اور اس وعدے کی پابندی کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو منتظر ہیں، اور ان دونوں نے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. لہذا یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب دسویں امام اس آیت کو جناب امیر کی بڑی ایک عجیب فضیلت کے طور پر گنوا رہے ہیں، تو اس سب سے پہلا سوال کہ اس آیت میں کیا خاص نقطہ ہے کہ جو امام ہادی نے بیان فرمایا اور نقطہ بیان نہیں فرمایا، جناب امیر المومنین کی مدحت بیان کرتے وقت اس آیت کو تلاوت فرمایا زیارت میں، زیارت غدیریہ میں، تو کیا وجہ ہے؟ ایک بات یہ، اور اس آیت میں کیا چیز ہے؟ اور پھر جب اس کے معنی سمجھ لیے تو پھر ہم دوسرا نقطہ، کیوں اس آیت کے اندر جو نقطہ ہے اس کا جناب امیر سے کیا ربط ہے؟ یعنی جناب امام ہادی نے کوئی روایت نہیں، کوئی آیت اور نہیں پڑھی، یہ آیت پڑھی اس روایت کے مطابق اور اس زیارت غدیریہ کے مطابق. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر نے جو خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا زندگی بھر اس کو نبھایا. آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، وعدہ کیا تھا نبھایا، یعنی یہ وعدہ اتنا کٹھن تھا کہ 124,000 انبیاء کی تعلیمات کا بوجھ ہے علی بن ابی طالب پر. ایک دفعہ وعدہ ہم نے کیا تھا خدا سے روز الست، الستو بربکم قالو بلا، ہم سب نے کہہ دیا کہ صاحب الستو بربکم، جی پروردگار ہاں تو ہمارا پروردگار ہے، یہ ہم نے وعدہ کیا، عہد کیا، اور کچھ اس پر پورے اترے، کچھ اس پر پورے نہیں اترے. ایک وہ وعدہ ہے جو روز الست علی بن ابی طالب نے کیا تھا، ایک وہ وعدہ ہے جو روز الست علی بن ابی طالب جو متحد ہے، متحد ہے، یگانگی ہے، اکائی ہے، بالکل ملے ہوئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ایک وعدہ یہ ہے. تو یہاں پر ایک بات یہ کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے. جناب امیر المومنین کی پوری زندگی کو ایک طرف رکھیے، اس آیت کو ایک طرف، نفس رسول ہے، علم کتاب ہے، ولیکم اللہ ہے، اولی الامر ہے، حل اتا علی الانسان حین من الدہر کی منزل پر ہے، تمام کی تمام آیتیں اتری ہیں مولا کائنات پر، سورہ مومنون نازل ہوا شان میں ان لوگوں کی کہ جو مولا کائنات کے سچے پیروکار ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، یہ آیت آئی، یہ مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں کہ جو فلاح پائیں گے، جو کامیاب ہو جائیں گے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ مولا کائنات پر فرشتے نازل ہوئے، اس دور میں ہمارے بارے میں آقا پر نازل ہوتے ہیں، تمام کی تمام باتیں ایک طرف، یہ آیت ایک طرف کہ جس میں امام ہادی فرما رہے ہیں آپ نے جو عہد کیا خدا سے پوری زندگی اس کی پابندی کی، یعنی چاہے سیدہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو، چاہے بستر رسول پر شب ہجرت سوئے، بدر ہو، خیبر ہو، خندق ہو، احد ہو، حدین ہو، تمام کے تمام مقامات پر جناب امیر اس وعدے کی پابندی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور خدا نے یہ تعریف کی ہے. یعنی یہ آیت نہ بدر کا ذکر کر رہی ہے جو میں نے آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پڑھی، اور یہی آیت زیارت غدیریہ میں، اس آیت میں نہ خیبر کا ذکر ہے خندق کا، نہ احد کا، نہ بدر کا، نہ حنین کا، نہ شب ہجرت کا، اس آیت میں ذکر ہے عہد کا. یعنی علی ابن ابی طالب کبھی میدان جنگ میں ہیں، کبھی مسجد میں ہیں، کبھی رسول علم دے رہے ہیں، کبھی رسول مدینہ میں رکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کبھی رسول بستر پر سو جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کبھی رسول اپنی عظیم ترین امانت، بلکہ کائنات کی عظیم ترین امانت حرمت اللہ کا ہاتھ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. یہ سب باتیں ایک طرف، ان تمام باتوں کو اگر آپ سمیٹ کر ایک جملے میں رکھ دیں تو آحد اللہ علیہ، کہ علی ابن ابی طالب نے خدا سے وعدے کی پاسداری کی. اب یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا اسٹیٹس یہ ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وعدہ الہی کا پابند ہے، وعدہ الہی کی پاسداری کی. کٹھن ترین وقت آئے کہ جب انبیاء کے واقعی انگشت بدندہ رہ جائے، وہاں پر علی بن ابی طالب نے وعدے کی پاسداری کی. اب آئیے مولا عباس کی طرف، کہ اب اگر علی بن ابی طالب عقیل سے کہیں یہ کہ عقیل دیکھو، ابغلی امرأۃً ولدتہ الفحولۃ تلد غلام فارسا، عقیل ایک ایسی خاتون کو ڈھونڈو، ایک ایسی بیوی کو ڈھونڈو، ایک ایسی باعفت پاکیزہ کردار خاتون کو ڈھونڈو کہ جو جس کے بطن مطہر سے، جس کی ذات سے مجھے ایک ایسی اولاد مل سکے کہ جو غلام فارس ہو، بڑا شہ سوار ہو، بہت بہادر جنگجو ہو، کرار ہو، فرار ہو، یہ وہاں پر لفظ نہیں ہے، میں اضافہ کر رہا ہوں، کیونکہ جب علی بن ابی طالب کہیں گے شہ سوار ہو تو وہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بالکل اپنے پدر گرامی کی تصویر ہوگا. لیکن یاد رکھنا، عقیل اس خاتون کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ ولادت الفحولۃ، کہ اس کی نسل میں بہادر، باغیرت، باکردار، پامردی سے اپنے اصولوں پر ڈٹ جانے والے، طیب و طاہر کردار کے لوگ ایسے ہوں جو اس بیوی کی نسل میں ہو. تو پھر جناب عقیل گئے اور وہاں سے سارا سلسلہ ہوا، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی اور جناب امیر المومنین کے گھر میں تشریف لائیں زوجہ محترمہ بن کر جناب ام البنین. تو جب ہم ابو الفضل عباس مولا عباس علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں اور گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات یہ رہے کہ ابو الفضل عباس اس باپ کی دعا ہے کہ جس نے پوری زندگی عہد الہی کی پاسداری کی اور وہ باپ اس باپ کی آرزو یہ ہے اس باپ کی دعا یہ ہے کہ ایسی اولاد پیدا ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طرح سے جناب امیر المومنین مرحلہ عصمت اور ولایت پر ہیں اسی طرح سے ابو الفضل عباس امامت کی اتباع میں اتنے آگے نکلے کہ اپنے عہد و پیمان کی پابندی کریں اس انداز سے کریں کہ اس عہد و پیمان کی پابندی علی ابن ابی طالب کو پسند آئے، حسن مشتبہ کو پسند آئے، مولا حسین کو پسند آئے، جناب سیدہ کو پسند آئے، رسول خدا کو پسند آئے. یہ جو میں نے نام لیے میں ابھی اس کا فلسفہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اب ہم یہاں سے یہاں تک ہمیں بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم چلتے ہیں مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے چند جملوں کی طرف اور وہاں سے جو مہینہ ہے شعبان کا اس میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں. میں اس جو مناجات شعبانیہ ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واسمع دعا اذا دعوتک واسمع ندا اذا ناجیتک فقد حربت الیک ووقفت بین یدیک، یہ والی جو مناجات شعبان کے مہینے میں پڑھنے والی، دو چار جملے اس مناجات پر بولوں تاکہ پھر اس مناجات میں کچھ جملے ہیں ان جملوں کے ذریعے مولا عباس علیہ السلام کی شخصیت کو پرکھا جائے یا کہیے سمجھا جائے، اس کی جانچ پڑتال کی جائے، اس کی معرفت حاصل کی جائے، لفظ آپ جو بھی چاہے استعمال کریں. یہ جو مناجات شعبانیہ ہے یہ مناجات اگر اس کو کہا جائے کہ آئمہ سے نقل ہونے والی دعاؤں میں جو مفاتیح الجنان میں عام مومنین کی دسترس میں ہے اور عام مومنین کی پہنچ میں عامۃ المومنین کی پہنچ میں ہے، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے بارے میں میں ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا، یہ جو مناجات شعبانیہ ہے یہ دعائے ابو حمزہ صومالی سے آگے کا مضمون ہے اس کا، اور اس کا مضمون دعائے افتتاح سے آگے کا مضمون ہے، اس کا مضمون صلوات شعبانیہ جو زوال کے وقت پڑھی جاتی ہے اس سے آگے کا مضمون ہے. اس کا مضمون اگر میں ایک جملے میں کہوں کہ جو عرفان اہل بیت ہے یعنی علم عرفان، اگر کسی کو عارف بننا ہے، اگر کوئی عرفان کو سمجھنا چاہتا ہے اور سادے لفظوں میں اگر کوئی اللہ والا واقعاً بننا چاہتا ہے تو یہ دو مناجات شعبانیہ عجیب راز چھپے ہوئے ہیں، اس میں عجیب و غریب قسم کے اسرار چھپے ہوئے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ بعض لحاظ سے مناجات شعبانیہ کا مضمون، اب دیکھیے سب کے سب یہ پھول ہیں گلدستہ اہل بیت کے، ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے دعا کمیل کی توہین یا دعا افتتاح کی نعوذ باللہ توہین یا صلوات شعبانیہ کی توہین یا ابو حمزہ صومالی کی جو دعا اس کی توہین، نہیں، یہ سب گلدستے ہیں، گلدستہ اہل بیت کے پھول ہیں، اہل بیت کے گلدستے کا گلدستہ ہے، پھول ہے جو گلدان اہل بیت میں سجے ہوئے ہیں. یہ سب دعائیں خوشنما پھولوں کی طرح ہیں، کسی پھول کی خوشبو کچھ مختلف ہے، کسی پھول کی خوشبو مختلف ہے، کسی کا رنگ کچھ اور ہے، کسی کا رنگ کچھ اور ہے. یہ مناجات شعبانیہ اگر دیکھا جائے اس میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض لحاظ سے دعا کمیل، ابو حمزہ صومالی اور دعا افتتاح سے اس کے بعض مضامین آگے کے ہیں، اور وہ بھی امیر المومنین کی دعا ہے، یہ بھی مولا کائنات کی دعا، اور تمام کی تمام چیزیں یہ امیر المومنین سے آئی ہیں، ان کی اولاد سے آئی ہیں. تو بہرحال جس طرح سے ہم کہتے ہیں حدیث قصہ میں جو اہم ترین نقطہ ہے وہ بالکل آخر کا حصہ ہے، بالکل آخر کا، اور جو اہم ترین نقطہ ہے وہ شروع کا حصہ ہے کہ جہاں پر رسول خدا تشریف لاتے ہیں وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأَلَّأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی حدیث قصہ نعوذ باللہ فضول ہے، یعنی جہاں پر اہم ترین واقعے کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے ایک واقعے میں، تو اس کا مطلب یہ. خیر، تو یہ جو مناجات شعبانیہ ہے اس میں خدا کے خاص الخاص بندوں کے بارے میں امام سجاد مولا کائنات گفتگو فرما رہے ہیں. دوسری اس مناجات شعبانیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو امیر المومنین سے لے کر تمام آئمہ نے، جو شیخ عباس قمی نے نقل کیا ہے، تلاوت فرمائی، لہذا بڑی اہم مناجات ہے. اور کبھی کبھی اگر کہا جائے کہ صاحب عرفان تشیع، شیعی عرفان کہاں پر ہے، علم عرفان، تو یہ دعا مناجات شعبانیہ کو پڑھوا دیجئے آپ کسی کو بھی، اور وہاں پر پتہ لگ جائے گا کہ بندہ خدا کے کتنے نزدیک ہو سکتا ہے اور بندہ خدا سے کیا چاہ سکتا ہے. عجیب جملہ ہے پہلا، اور میں اس سے پہلے کہ اس دعا کو پڑھوں جیسا ایک درود بھیجے محمد علی محمد، اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد. ایک جملہ ہے اس میں، الہی و الہمنی و لہم بذکرک الی ذکرک فاہمت فی روح نجاح اسمائک. عجیب جملہ ہے، اور کیا اس کا مولا عباس سے تعلق کس طرح سے بیان کیا جائے؟ واقعی بڑا ایک مسئلہ ہے. جملے کا ترجمہ سنیے گا. الہی والہمنی ولہن بذکرک الا ذکرک. ذکر خدا وہ چیز ہے کہ جس کو اس کے حق کے ساتھ کیا جائے تو وہ انسان کو شعف کے عالم میں لے کر آتی ہے, سرور کے عالم میں لے کر آتی ہے, انبساط کے عالم میں لے کر آتی ہے. خود سے بے خود کرتا ہے ذکر الہی اگر حق کے ساتھ کیا جائے, شرائط کے ساتھ کیا جائے. اور یہ ذکر الہی پیش خیمہ بنتا ہے اگلے ذکر کا. کوئی بھی چیز, شیطانی کام بھی ایسا ہی ہے, جتنا انسان غلاظتوں میں جاتا جائے ایک اگلی غلاظت اس کو نظر آتی ہے. اور حدیثوں میں آیا ہے کہ اس شخص کو, بڑا عجیب لفظ استعمال کیا ہے مولا نے خصال صدوق میں, کہ لوگ ہمارے زمانے میں 6 طرح کے ہیں, اس میں سے ایک شخص جو ہے اس کو مولا نے 5ویں 6ویں امام نے خنزیر یعنی سور سے تعبیر کیا, جو لفظ ہے مولا کی روایت میں, اور کہا ہے کہ جب بھی انہیں کسی بےہودہ کام کی طرف دعوت دی جاتی ہے الا اجابو, یہ رکتے نہیں ہیں مگر اس کی طرف جواب دیتے ہیں. یعنی ان غلیظ کام کر کے, گھناؤنے کام کر کے ان کی طبیعت سیر نہیں ہوتی, ہر چیز کی طرف جاتے ہیں یہ. جس برے کام کی طرف آپ دعوت دیجئے مولا فرما رہے ہیں جاتے ہیں اس کی طرف, تو ان کی مثال سور کی طرح کی ہے. جس طرح سے شیطانی کاموں میں ایک جگہ پہ انسان رکتا نہیں ہے, یہاں تک کہ سید الشہداء کے گلے میں چھری پھیر دیتا ہے, یہاں تک کہ سید الشہداء کے گھر والوں کو رسالت میں آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر لاتا ہے, رک نہیں پا رہا ہے کسی غلاظت پر, ایک کے بعد ایک کر رہا ہے. اسی طرح سے ذکر خدا کی یہ کیفیت ہے کہ جہاں پر امام سجاد فرما رہے ہیں الہی والہمنی ولہن بذکرک الا ذکرک, پروردگار مجھے جب میں تیرا ذکر کروں تو اس ذکر کے ذریعے مجھے اس طرح سے خود سے بے خود کر دے, ایک سرور اور ایک ذکر الہی کی مدہوشی کا نشہ مجھ پر اس طرح سے طاری ہو. وَعَلْهِمْنِ وَلَهَنْ بِذِكْرِكَ إِلَى ذِكْرِكَ, جب بھی میں تیرا کوئی ذکر کروں تو یہ سرور تیرے ذکر کا مجھے تیرے ایک مزید نئے ذکر کی طرف لے کر جائے. کیونکہ پروردگار عالم کی ذات کی تجلیاں کہیں پر رکتی نہیں ہے, پروردگار عالم کی ذات کی رعنائیاں کہیں پر رکتی نہیں ہے. پروردگار سید سجاد وہ ہستی ہے کہ جس نے تیرا ذکر تمام شرائط کے ساتھ کیا. وَعَلْهِمْنِ وَلَهَنْ بِذِكْرِكَ إِلَى ذِكْرِكَ, پروردگار تو مجھے ہر مرتبہ ہر مرحلے پر جب تیرا ذکر کروں تو مجھے ایک ایسا انبساط سرور کیف و مستی اور خود سے بے خود کر دے کہ جو یہ تیرا یہ ذکر مجھے ایک اکلے ذکر کی طرف لے کر جائے. وَعَلْهِمْنِ وَلَهَنْ بِذِكْرِكَ إِلَى ذِكْرِكَ وَهِمَّتِي فِي رَوْحِ نَجَاحِ أَسْمَائِكَ. یہ بڑا عجیب جملہ ہے اور واقعی بڑا عجیب جملہ ہے. پروردگار تیرے جتنے بھی نام ہیں, میری ہمت کو, میرے ارادے راسخ کو, میرے پکے مضبوط ارادے کو, مصمم ارادے کو, میرے روح نجاح اسما, ایک نجاح کہتے ہیں کامیابی کو, اسما خدا کے نام, یعنی پروردگار تو مجھے ڈال دے میرے عزم راسخ کو, میرے ارادے کو ڈال دے کہاں پر, روح نجاح اسما ایک, یعنی تیرا کوئی بھی نام ہو میں اس کے حق کو ادا کر سکوں کما حق کو ہوں. اب اس سے زیادہ اس پر گفتگو یہاں پر میں کرنا نہیں چاہتا کیونکہ پھر مولا عباس میں گفتگو رہ جائے گی. اور پروردگار وجعلنی, پروردگار مجھے کن لوگوں میں سے قرار دے, یہ عجیب جملہ ہے, یدیم و ذکرک, پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو تیرا ذکر مسلسل کرتے رہے. ولا یغفل عن ذکر شکرک, پروردگار ان لوگوں میں سے قرار مت دے کہ جو تیرے ذکر سے غافل ہو جائے, تیرے شکر سے غافل ہو جائے. اور پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار مت دے, یستخف و بامرک, جو پروردگار استخفاف کریں, ہلکا سمجھے تیرے امر کو, تیرے حکم کو. یہ 3 خصوصیات اس ذکر میں. پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے. اب عجیب جملہ یہ امام سجاد کا اس دعا میں کہ جو ہم مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام سے, اس کو میں جوڑنا چاہتا ہوں. پروردگار حبلی منکا, پروردگار مجھے ایک ایسی چیز دے. کیا چیز دے؟ پروردگار مجھے ایک ایسی نظر عطا فرما, پروردگار مجھے ایک ایسی زبان عطا فرما, پروردگار میری روح کو, میری ذات کو اس طرح سے کر دے کہ یقربہ من کے شوق ہو, پروردگار کہ جس کے ذریعے میں تجھ سے نزدیک ہو جاؤں شوق کے عالم میں, پروردگار مجھے ایسی زبان عطا فرما کہ جس کی صدق اور سچائی مجھے تجھ سے نزدیک کر دے اور تیری طرف سے وہ زبان عطا ہو, پروردگار میں تیرے امر کو خفیف نہ سمجھوں. یہاں تک اگر یہ بات ہو گئی اور آپ نے سمجھ لی, پروردگار وجعلنی ممن نادیتہ فاجابک, فلاحظتا ہوں فسائق لجلالے کا فنا جیتا ہوں سرہ وعمل لکا جہرہ. خوب توجہ کیجئے, بس آخری زحمت اور میں آتا ہوں مولا عباس کی طرف. پروردگار وجعلنی ممن نادیتا ہوں فاجابک, پروردگار تو مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کو تو نے پکارا ہو اور جنہوں نے تیری پکار پر لبیک کہا ہو. وجعلنی ممن نادیتا ہوں فاجابک فلا ہست ہوں فسائق لجلالے کا, پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کو تو نے اپنے مد نظر رکھا ہو, جن کا تو نے ملاحظہ کیا ہو, جن پر تو نے اپنی نگاہ ڈالی ہو, فسائق لجلالے کا, اور وہ تیرے جلال کی خاطر مدہوش ہو کر اپنی ذات کو بھول چکے ہوں. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر, فسائق لجلالے کا, وہ لوگ اپنی ذات کو بھول کر تیری ذات کی طرف متوجہ ہو جائے, مجھے مدہوش کر دے, مجھے اپنا خیال نہ رہے, سید سجاد کو اپنے وجود کا خیال نہ رہے, اپنی ذات کا خیال نہ رہے, دنیاوی تعلقات کا خیال نہ رہے, کس حد تک خیال نہ رہے, یعنی میں ہوش سے مدہوش ہو کر خود سے بے خود ہو کر سائق علیہ جلالے کا تیرے جلال کی خاطر مدہوش ہو جاؤں, اور پھر اس کے بعد پروردگار ناجیتا ہوں سرہ وعمل لکا جہرہ, پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کے ساتھ تو سرگوشی میں آ کر گفتگو کرے لیکن وہ چھپ کر تیرے حکم کو بجا نہ لائیں, ببانگ دہل علی الاعلان تیرے حکم کو بجا لائیں, عمل لکا جہرہ. یہاں تک یہ بات ختم ہوئی. اب یہاں سے آئیے مولا عباس کی طرف. ہم مولا عباس کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اس دعائے مناجات شعبان میں کیا کہا گیا؟ الہی ان من انتہج بک لمستنی, پروردگار جو تیرے ذریعے اپنے راستے کو طے کرتا ہے وہ نور کو کسب کرتا رہتا ہے تجھ سے. پروردگار ان من تعرف بک غیر مجھول ومن لاذ بک غیر مخذول, پروردگار جو تیری پناہ میں آ گیا پھر اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا, وہ بے یار و مددگار نہیں ہے. پروردگار من تعرف بک, پروردگار جس کی پہچان تو بن جائے. خوب توجہ کیجئے گا, ہم اپنی پہچان, میرا نام یہ, میرے باپ کا نام یہ, میری ماں کا نام یہ, آپ کا نام, آپ کے باپ کا نام, آپ کی ماں کا نام یہ, آپ وہاں کام کرتے ہیں. دعا کہہ رہی ہے من تعرف بک غیر مجھول, جس کی پہچان پروردگار تو بن جائے پھر وہ مجھول نہیں ہے, وہ ہر ایک کے سامنے پہچانا جا چکا ہے. جب یہاں تک بات آ گئی, ان صفات کو نظر میں رکھیے گا, مولا عباس کی ہم نے اس مناجات شعبانیہ میں کیا ذکر کیا امام نے؟ پروردگار لسان یرفع الیک صدقہ, پروردگار مجھے وہ زبان عطا فرما کہ جس کا صدق اور سچائی تیری جانب جائے, پروردگار جس کی پہچان تو بن جائے پھر وہ چھپا ہوا نہیں رہ سکتا, پروردگار مجھے وہ روح عطا کر اپنے سے بے ہوش مدہوش ہو جاؤں, خود سے بے خود ہو جاؤں. اب جب پہچان خدا بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اب چلیے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا پہلا جملہ, کہ جہاں پر کیا کہا گیا, مولا عباس سلام اللہ سلام و ملائکت ہی المقربین و انبیائہ المرسلین و جمیع عباد اللہ الصالحین و شہداء و صدیقین, مولا عباس سلام ہو آپ پر. کس کا سلام ہو؟ مولا عباس کی شخصیت وہ ہے کہ اب مولا عباس کو ظاہر جا کر سلام کرے, کس کے ذریعے سلام کرے, یعنی مولا عباس کی پہچان ذات خدا ہے. آپ کہیں گے کہ مولا عباس کی پہچان اگر ذات خدا ہے تو دنیا میں اکثریت تو مولا عباس کو نہیں پہچانتی, یہ دنیا میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں روایات کے مطابق یہ دنیا اس قابل ہے ہی نہیں کہ خدا اپنے اولیاء کی پہچان یہاں پر کروائے. عالم بالا میں دیکھیے چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں, مولا عباس سلام اللہ ہے, اللہ کا سلام ہو آپ پر, اور اس کے بعد ملائکہ مقربین کا سلام ہو, انبیاء مرسلین کا سلام ہو, شہداء کا, صدیقین کا, صالحین کا سلام ہو. یعنی ہم صدیقین کس کو کہتے ہیں؟ صدیق کی تعریف روایت میں کیا آئی ہے؟ ایک گفتگو ہے وہاں پر, یعنی سیدھا سادہ لفظ کہ جو سچائی کے ساتھ بات کرے, انبیاء کی تصدیق کرے, خدا پر ایمان کی تصدیق کرے, معارف الہی کی تصدیق کرے, ہر حق چیز جو خدا کی جانب سے آئی ہے اس کی تصدیق کرے, اس کی زبان ہر قسم کے جھوٹ تو چھوڑ دیجئے مشکوک بات سے بھی پاک ہو, جس طرح سے خدا چاہتا ہے اس کی زبان حرکت کرے. دعا میں کیا کہا گیا؟ پروردگار لسان یرفع الیک صدقہ, پروردگار مجھ کو وہ زبان عطا فرما کہ جس کی صدق و صفائی اور سچائی تیری جانب رفت کے ساتھ پرواز کرے. یہاں پر کہا جا رہا ہے وہ لوگ جو صدیق ہیں کہ جن کی زبان پروردگار عالم کی بارگاہ میں پرواز کرتی بھی گئی ہے, جن کی سچائی کو خدا جانتا ہے, عباد اللہ الصالحین و صدیقین, صدیقین کا سلام ہو, شہداء کا سلام ہو, تمام انبیاء کا سلام ہو, ملائکہ مقربین کا سلام ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ابو الفضل عباس کی شخصیت پروردگار عالم کے سامنے واضح, ابو الفضل عباس کی شخصیت کو ملائکہ مقربین پہچانے, ابو الفضل عباس کی شخصیت کو انبیاء صالحین شہداء صدیقین سب پہچانے. کس طرح سے پہچانے؟ کہ ان کا مسلسل سلام ہے حضور. جب ہم اور آپ جا کر مولا عباس کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں سلام اللہ علیہ یا ابن امیر المومنین، اے مولا عباس، اے علی ابن ابی طالب کے فرزند دلبند، آپ پر سلام و خدا کا، ملائکہ کا، انبیاء کا، اولیاء کا، شہداء کا، صدیقین کا. تو ہم خبر دے رہے ہیں، ہماری کیا اوقات کہ ہم سلیمان و داؤد و یونس و یوسف و ادریس کے سلام کو عالم عقبہ سے اتار کر زمین پر لائیں. یہ ہم خبر دے رہے ہیں کہ مولا ہم کو پتا ہے، ہم اعتقاد کے ساتھ آئے ہیں، 1,24,000 انبیاء کا سلام آپ پر ہے، تمام ملائکہ کروبیان کا سلام آپ پر ہے، خدا کا سلام آپ پر ہے. یعنی کیوں سلام ہے؟ کیونکہ ان من تعرف بک غیر مجهول، مولا عباس کی پہچان خدا ہے اس دنیا میں، مولا عباس کو خداوند تبارک و تعالی نے پہچانوایا ہے. من تعرف بک، پروردگار عباس کی کا سبب پہچان، عباس کی شناخت کا سبب ذات پروردگار ہے. یہ عباس نے کام کیا کیا ہے؟ اب اگلا مرحلہ گفتگو کا کہ مولا عباس نے کام کیا کیا ہے اور کس طرح سے کہا جا رہا ہے، فیما تغذی و تروح، فیما تغتدی و تروح. مولا عباس سلام ان تمام ہستیوں کا آپ پر صبح و شام آتے جاتے، الزاکیات و طیبات، پاک ترین، طیب و طاہر ترین سلام ہو. اگر خدا کا سلام ہے تو پھر وہ پاک ہے، لیکن خدا کا بھی وہ سلام جو سب سے زیادہ طیب و طاہر و پاکیزہ ہو. اب اس کے بعد کوئی پاکیزگی بچے نہ، کوئی پاکیزگی، کوئی طہارت نہ بچے، تمام کی تمام طہارت اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ مولا عباس کو سلام پیش کیا جا رہا ہے. اور کس کا؟ میرا اور آپ کا نہیں، عالم بالا کا. یعنی عالم بالا میں، عالم غیب میں پروردگار عالم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ عباس کی شخصیت کو پہچانوا کر رہے، وہ بھی اس طرح سے کہ عباس میرا سلام ہے تجھ پر، میرے انبیاء کا سلام ہے تجھ پر. پروردگار عالم گویا کاندہ ہوئے کہہ رہا ہے میرا سلام، میرے انبیاء کا سلام، شہداء کا سلام، صدیقین کا سلام، تمام کے تمام نیک بندوں کا سلام، ملائکہ کا سلام. خدا اگر سلام کہہ دے تو بات ہی ختم ہو جائے. لیکن عالم وجود میں جتنی بھی ہستیاں، جتنے بھی مقامات، جتنے بھی محل طہارت الہی کا مرکز ہیں، وہ سب کے سب مل کر اکٹھے طریقے سے سلام پیش کر رہے ہیں حضرت ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں. ہم بھی ایک درود بھیجیں حضرت ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں مل کر، اللہم صل علی محمد و آل محمد. اب جب یہ ہو گیا تو اب یہاں پر اگلا سوال آتا ہے کہ مولا عباس نے کام کیا کیا. خوب توجہ کیجئے گا، مجھے اس جملے کی طرف جانا ہے. کس جملے کی طرف؟ دوبارہ دوہرا دوں، وہ اس جملے کی طرف، الہی وجعلنی ممن نادیتہ فاجابک ولاحظتہ فصائق لجلالک وناجیتہ سرہ وعمل لک جہرہ. اس جملے کا مولا ابو الفضل عباس سے کیا تعلق ہے؟ اب میں اس جملے کی تفسیر تو خیر کیا یہ زبان کرے گی میری، یہ جملہ اتنا بھاری ہے کہ شاید جتنے بھی عرفاء حق ہیں، عرفاء حق، وہ شاید ان کے پنڈلیوں میں، گھٹنوں میں لرزہ تاری ہو جائے اس جملے کا. میں تو صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مجھے نہ اس جملے کی حقیقت پتا نہ معنی پتا، لیکن ہے بہت بھاری جملہ. فصائق لجلالک فناجیتہ سرہ وعمل لک جہرہ، یعنی عجیب جملہ ہے، جس نے دریا کو نہیں، سات زمین و آسمان کو کوزے میں بند کر دیا. عمل لک جہرہ، بہت مشکل کام ہے کہ پروردگار عالم کوئی حکم دے کسی کو کانوں میں آ کر اور کہ اب کھل کے تم کام کرو. میں ایک مثال دے دوں، حکم تھا پروردگار کا، مریم اس طرح سے عیسیٰ کی ولادت ہوگی. ہم سب سمجھ سکتے ہیں کتنا کٹھن مرحلہ تھا. ہم میں سے جو متدین مذہبی طبقہ ہے، اگر کسی غلط سلط مقام پہ چلا جائے تو گھبراتا ہے کہ جہاں اجتماع میں، معاشرے میں ہماری عزت کو بٹا لگ جائے گا. یعنی میری جیب میں اگر پیسے ہو، مجھے کھلا چاہیے ہو چینج، تو میں کسی ایسی جگہ پہ نہیں جاؤں گا جہاں کوئی نجاست بک رہی ہے. ایک تو جانا وہاں پہ، اور دوسرے کئی لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا، مولانا اس جگہ سے نکل لیتے، کون پوچھے گا مجھ سے. لیکن اگر آپ سوچئے ذرا، حکم خدا آ جائے کہ جب بھی تمہیں 10 روپے کا کھلا لینا ہو، اس جگہ پہ جاؤ جہاں پہ وہ نجس چیز بک رہی ہے، جہاں پر ہر بےہودہ آدمی جا رہا ہے، اگر حکم آ جائے کیا کریں گے آپ؟ یہ بڑا ایمان کا امتحان ہے. اب میں کس سے کہتا ہوں پھر میں خدا نے کہا؟ لوگ کہیں کہاں کہاں خدا نے، توزیع مسائل میں تو یہ لکھا ہے. تو جملہ کیا کہہ رہا ہے مولا کے ساتھ زیادہ سلام کا؟ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ نادیتہ سرہ وعمل لک جہرہ، جس کو تو نے پکارا ہو خاموشی سے، اس کی فکر میں، سوچ میں آ کر، لیکن اس نے جب عمل کیا ہو تو کھلے عام عمل کیا ہو. بڑا مشکل مرحلہ ہے. اب مولا عباس نے کام کیا کیا، اور مولا عباس کی منزلت کیا ہے؟ سنیے گا جو زیارت کہہ رہی ہے، سلام ہو آپ پر مولا عباس. کس کا؟ میں نے بتایا آپ کو، خدا کا، جمیع عباد اللہ کا، صالحین کا، شہداء کا، صدیقین کا، انبیاء اور رسل کا، ملائکہ مقربین کا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں اب گواہی دے اشہد لکا، پانچویں چھڑے امام کے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اس نقل کے مطابق، اشہد لکا والا عباس میں گواہی دیتا ہوں. کس بات کی گواہی دیتا ہوں؟ بالتسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحت. یہ چار لفظ مولا امام باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا یہاں پر، اشہد لکا مولا عباس میں گواہی دیتا ہوں. میرا پہلا سوال کیا تھا کہ ابو الفضل عباس پر سلام ہے اور ابو الفضل عباس خدا کی ذات مولا عباس کی پہچان کا سبب ہے، عالم غیب میں خدا کی ذات پہچان کا سبب ہے ابو الفضل عباس کا. جب پہچان کا سبب ہے تو کیوں، اب اگلے سوال کا جواب دے رہا ہوں، کیا مطلب کس طرح سے پہچان کا سبب ہے؟ فرمایا مولا میں آپ گواہی دیتا ہوں، کیا آپ نے کام کیا کیا؟ تسلیم و تصدیق والوفا و نصیحہ، چار کام کیا آپ نے. کس کے لیے؟ لسبت النبی المرسل العالم المبلغ المظلوم المحتزم. سید الشہداء کی پانچ صفات، مولا عباس کی چار صفات، یعنی واقعی یہ وہ ہستی ہے کہ تمام کے تمام اولیاء، تمام کے تمام اولیاء رعیت میں، رعیت میں کوئی شخص ابو الفضل عباس کی کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی شخص ابو الفضل عباس کا ہمسر نہیں ہے عالم رعیت میں. یعنی جو دسترخوان معصوم پر ہے ابو الفضل عباس کا مرتبہ، مجھے نہیں سمجھ میں آتا جو روایت اور احادیث ہے اس کے مطابق کسی کا مرتبہ ابو الفضل عباس سے بالاتر ہو سکتا ہے. یعنی یہ تجلی ہے حسین ابن علی کے کرم کی کہ ابو الفضل عباس کی شناخت کا سبب ذات خدا کو بنایا. مولا عباس آپ نے چار کام انجام دیے اس حسین کے ساتھ جس کی پانچ خصوصیات تھی کربلا کے میدان میں اور کربلا سے پہلے بھی. کیا خصوصیات تھی؟ مولا آپ نے اشہد لکا بالتسلیم، آپ نے پوری طرح سے سرنڈر ہو گئے، اپنے سر کو جھکا دیا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم کا، تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ مثال دیتا ہوں، باہر کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، زبردست گھٹنوں گھٹنوں برف ہے، ایک کلو میٹر دور جا کر پانی لانا ہے، پانی لے آئیے. کسی نے آپ سے کہا اس موسم میں پانی لانے کی تک تھی، برف منگوا لیتے، برف چوس لیتے، برف منگوا لیتے سڑک سے، یہاں پگھلا کر پانی پی لیتے، ایک کلو میٹر جاؤں ایک کلو میٹر آؤں. بہرحال تکلف میں کچھ کہہ نہیں سکتے، مولانا چلے گئے. یہ تسلیم نہیں ہے. تسلیم یعنی یہ کہ قلب میں، وہی جو سورہ نساء کی آیت ہے، یعنی قلب میں رتی برابر نہ شک آئے، نہ ناگواری کا تاثر ہے. نہ صرف یہ کہ ناگواری کا تاثر نہ آئے بلکہ بندہ شکر کرے کہ مجھے میرے مولا نے بدترین حالات میں ڈالا، اس کٹھن امتحان میں ڈالا، یعنی مجھے اس قابل سمجھا کہ بدترین امتحان میں مجھے ڈال سکے. یہ میرے لیے باعث زحمت نہیں ہے، باعث فخر ہے کہ حسین ابن علی کا مورد اعتماد ہوں. اشہد لک بالتسلیم و تصدیق، تصدیق یعنی وہی اردو کا لفظ آپ سمجھ لیجیے، میں اس پر نہیں رکنا چاہتا. اشہد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحہ. وفا کا مطلب کیا ہے؟ وفا کا مطلب ہے، عرب وفا کے لفظ کو کہاں استعمال کرتا ہے آپ دیکھیے، جب آپ نے کسی کو قرضہ دیا 10 روپے 100 روپے 1000 روپے اور آپ نے کہا کہ بھائی 10 روپے ہر مہینہ آپ دیجیے گا 1000 روپے، اب 1000 روپے قسطیں پوری ہو گئی، آپ کہیں گے استوفیتو، میں نے اپنا پورے کا پورا قرضہ چکا لیا، اب میرا کوئی پیسہ انصاف کے پاس نہیں بچتا. وفا وہاں پر ہے. اسی طرح سے وفا کے معنی یہ اگر اس کو کہا جائے تو میرے خیال سے واضح سمجھانے کے لیے، یعنی مولا حسین کے ساتھ معاملے کے اندر ابو الفضل عباس کے پاس اب کچھ بچا نہیں ہے کہ جہاں پر ابو الفضل عباس مولا حسین کے ساتھ کوئی اور اس سے آگے بڑھ کر کام کر سکیں. یعنی جو بھی مرحلہ تھا وفاداری کا، جو بھی مرحلہ تھا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں، وفاداری کر رہے ہیں، اب کوئی وفاداری کا مرحلہ بچا نہیں تھا عباس کے پاس جو حسین کو دیتے. جو کچھ عباس کے پاس تھا اس کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ وفاداری کو نبھایا. والنصیحتیں، نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر لغت سے مدد لے کر اور مولا عباس کی شخصیت کی خصوصیت کو سامنے رکھ کر اور امام کی معرفت کو سامنے رکھ کر میں ڈکشنری کے لفظ میں تھوڑا سا تصرف کر کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. والنصیحتیں یعنی ابو الفضل عباس نے اپنے آپ کو بھول گئے، مولا عباس اپنے آپ کو بھول گئے تمام فوائد تمام نقصانات کے سلسلے میں، حسین ابن علی کی ذات کو یاد رکھا. انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنے فائدے کا سوچتا ہے. مولا عباس نے حسین ابن علی کو یاد رکھا، اپنی ذات کو بھول گئے. کیا مطلب ذات کو بھول گئے؟ حر بھی اپنی ذات کو بھولے تھے، زہر بن قین بھی اپنی ذات کو بھولے تھے، شہداء کربلا تمام اپنی ذات کو بھولے تھے، لیکن ابو الفضل عباس وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کو میدان کربلا میں اس طرح سے بھلایا کہ پانچویں اور چھٹے امام نے حکم دیا اپنے شیعوں کو قیامت تک کے لیے کہ ہمارے چچا کی قبر پر جا کر یہ جملہ پڑھنا اور اس جملے کی تعلیم ہم تم کو دے رہے ہیں. یعنی جو ہستی اپنے آپ کو بھول جائے اور حسین ابن علی کو یاد رکھے اور حسین ابن علی کی پانچ صفات کو سامنے رکھ کر پانچ امام حکم دے، تو اب ابو الفضل عباس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے مولا آپ کو جنت میں عرش اولا پر، لوح پر، کرسی پر، قلم پر، ملائکہ اربع، روح القدس، کروبیان، تمام کی تمام طیب و طاہر مخلوقات الہی، ان من تعرف بک غیر مجهول. مولا عباس اب آپ کو آپ کے ذریعے کوئی نہیں پہچانتا، آپ کی ذات کو پہچانوانے کی ذمہ داری خداوند تبارک و تعالی نے اٹھائی ہے. کیوں اٹھائی ہے؟ کیونکہ آپ نے نصیحت، تصدیق اور تسلیم کے ایک درود بھیجے محمد علی محمد. یہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور یہ جملہ. اچھا اب ایک اگلا جملہ اور میں بات دھیرے دھیرے اختتام کی طرف جا رہا ہوں. پروردگار وجعلنی، مولا سجاد فرما رہے، مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ نادیتہ سرہ وعمل لک جہرہ. پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کو تُو نے پکارا تو چھپ کے ہو، لیکن وہ عمل تیرا چھپ کر نہ کرے، جو عمل تجھے چاہیے کھلے عام وہ عمل کرے. اچھا وجعلنی ممن نادیتہ فاجابک ولاحظتہ فصعق لجلالک فناجیتہ سرہ وعمل لک جہرہ. پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جن کو تُو نے پکارا تو چھپ کے ہو، لیکن وہ تیری آواز پر لبیک کہیں کھل کر، کھلے بندوں سماج کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اور کھل کر تیرے لیے وہ کام کر سکے. اور پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے لا حظتا ہوں کہ جس کو تُو نے ملاحظہ کیا ہو، اپنی تجلی ڈالی ہو، مد نظر رکھا ہو، اپنی نگاہ ان پر ڈالی ہو، اس طرح کی نگاہ ڈالی ہو، سائق علیہ جلالے کا، یہ تیرے جلال کو دیکھ کر مدہوش ہو جائے اور پھر عمل لک جہرہ، کھل کر تیرے لیے کام کرے. ہم اب مولا عباس کی خدمت میں آتے ہیں اس جملے کے ساتھ. مولا عباس ہم کہتے ہیں بڑے بہادر تھے، ٹھیک ہے، حسین ابن علی کے وفادار تھے، ٹھیک ہے، لیکن ابو الفضل عباس کے واقعات آپ کربلا میں دیکھ لیجئے، آپ کو مولا کی جنگ ہی نہیں ملتی اس طرح سے جو شایع نشان ہو مولا عباس کے. خوب توجہ کیجئے گا، بس میں اس کے بعد آخری ختم ہو جائے گی بات. جو واقعہ ہے وہ میں بتا دوں، جو مقاتل میں تین دفعہ مولا حسین کے ساتھی گئے ٹولیوں میں، 10-20 کی ٹولیوں میں گویا کہ حملہ کیا، 10-20 ساتھی تھے، ہر طرف سے لشکر نے گھیر لیا. مولا حسین نے مولا عباس کو بھیجا کہ بھیا جاؤ میرے لشکر کو چھڑا کر لاؤ. ہمیشہ لشکر جاتا ہے ایک آدمی کو چھڑانے، یہاں عباس گئے تنے تنہا لشکر کو چھڑانے. تین دفعہ ایسا ہوا روز عاشورہ. اچھا دوسری بات یہ کہ جو ہمیں بعض واقعات میں ملتا ہے کہ بہت بڑا جملہ ہے، اور واقعی مجھے نہیں پتا کہ اس جملے کی قدر و قیمت کیا ہے، کہ امامت کو سہارا دے رہے ہیں ابو الفضل عباس عاشور کے دن. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے جو ہمیں مختلف واقعات میں ملی ہے، بعض رویہ صادقہ میں ملی ہے، اور بزرگان علماء کی طرف سے اس جملے کی یوں کہیے کہ آپ تصدیق ہوئی ہے. اس کے علاوہ حسین ابن علی اور شہزادیوں کے بیچ میں جو ایک ستون ہے، جو ایک ڈھارس ہے، وہ ابو الفضل عباس ہے. یعنی لشکر ختم ہو جائے مولا حسین کا، علی ابن ابی طالب اور جناب سیدہ کی بیٹیوں کو اگر توجہ ہے، اعتماد ہے، تو ابو الفضل عباس کے وجود سے. یہ خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ ہستی کہ جس کو جناب زینب کبریٰ دیکھے اور جناب زینب کے دل کو سکون آ جائے، ختم ہو گئی بات، اس سے آگے نہ پیچھے کوئی فضیلت اور نہیں بچتی اگر جناب زینب دیکھے اور ان کے دل کو سکون آ جائے. جناب سکینہ، جناب رقیہ دیکھے ابو الفضل عباس کے چہرے کی طرف، چچا زندہ ہے، میرے بابا کے ساتھ کھڑے، بات ختم ہو گئی. ہم اس سے آگے اور کیا بات کریں؟ جس کو درک ہے، جو سمجھ سکتا ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. ابو الفضل عباس، مولا عباس نے عاشور میں، کربلا میں کیا کام کیا دیکھیے. جو جملے آئے ہیں مولا عباس کی مدحت کے لیے اور جو کام ہوا ہے وہ ناکافی ہے. یعنی ہم جب کام کو دیکھتے ہیں تو یہ جملے بہت آگے کے جملے، یہ جملے سپورٹ نہیں کرتے، معاون نہیں ہے، مددگار نہیں ہے جو ابو عباس نے کام کیا. یعنی ابو الفضل عباس کا کام، جو جنگ کیا مولا عباس نے، وہ اپنے شاعر شان نہیں کی، پانی لینے گئے ہیں، کئی دفعہ اصحاب گئے پانی لینے کے لیے، جنگ ہوئی، جھڑپ ہوئی، اب وہ کیا ہوا، واقعہ طویل ہے. یہ کیا ہوا کہ جب ابو الفضل عباس پانی لینے گئے تو ساقی اوتاشا کربلا، کربلا کے پیاسوں کے ساقی بن گئے، سقہ سکینہ بن گئے. یہ کیا ہے کہ علمدار کربلا بنے؟ تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کی روح میں ایک ایسی چیز ہے، بلندی ہے، بزرگی ہے، عظمت ہے، بڑائی ہے، منزلت ہے، کہ کربلا کا کوئی بھی واقعہ اس چیز کو بیان کر ہی نہیں پا رہا ہے. علمدار کربلا بنے یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس سے آگے کی جو تمام چیزیں ہمیں ابو الفضل عباس کی شخصیت میں دیکھیے. میں پھر کہوں کہ مولا عباس نے جو کربلا میں کام کیا ہے وہ بڑا عظیم الشان کام کیا ہے، لیکن ہم جب جا کر عیناً و خارجاً واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جملوں کے ساتھ مناسبت نظر نہیں آتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو الفضل عباس کربلا کے میدان میں جو روح اور قلب عباس جس مقام پر تھا، اس مقام کو واقعات بیان کرنے میں ناکام ہے. اگر امام کی لسان مبارک نہ ہوتی، اگر امام سجاد نہ فرماتے رحم اللہ عمی العباس لقد ابلغ عاثر بلان حسنا ومضى على بصیرۃ استکمل الایمان کان نافذ البصیرہ مستکمل الایمان، میرے چچا عباس کی بصیرت ہر چیز کے اندر داخل ہو جاتی تھی، نفوذ کر جاتی تھی، اور ایمان کے آخری مرحلے پر تھے، جس کے بعد ایمان کا کوئی مرحلہ نہیں بچتا. کون سا واقعہ آپ کو کربلا کا دکھتا ہے جو اس جملے کے معاون و مددگار ثابت ہو؟ کوئی نہیں دکھتا. اس کا مطلب یہ کہ کربلا کی جنگ بھی عباس کی منزلت کو دکھانے میں ناکام رہی ہے. یہ حسین سمجھتے ہیں کہ میرا بھائی کس منزل پر ہے، یہ امام باقر اور امام جعفر صادق سمجھتے ہیں کہ ہمارے چچا کس منزلت پر ہے، یہ امام سجاد سمجھتے ہیں کس منزلت پر ہے. خوب توجہ کیجئے گا، یعنی امام سجاد، امام باقر، امام جعفر صادق، سید الشہدا نے ہم کو مقاتل کے واقعات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا کہ ان واقعات کے ذریعے عباس کی شخصیت کو سمجھو. ہم کو زیارتوں تک کھینچ کے لائے، ہم کو امام سجاد اپنے جملے تک لائے کہ ہمارے چچا کو سمجھنا ہے تو ہمارے جملوں کے ذریعے سمجھو. خود ہمارے چچا نے وہ جنگ کی کب کہ جو ان کے شایا نشان ہوتی. یہ ایک بڑی عجیب منزلت ہے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی. عباس نے وہ جنگ کی ہے کہ جس کا ثانی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جنگ نہیں ہے جو عباس کے شایا نشان ہو، وہ مقام نہیں ہے جو عباس کے شایا نشان ہو. ہاں الحمد للہ حسین ابن علی کی جانب سے بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرحلہ ہے. لہذا اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحت لسبط النبی المرسل والمنتجب المظلوم المحتزم. یعنی حسین ابن علی کا حق چھینا گیا، حسین پر ظلم کیا گیا، حسین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تمام تکلیفیں پہنچائی گئیں. ابو الفضل عباس ہر مقام پر حسین ابن علی کے ساتھ ڈٹے رہے. اور ایک جملہ شاید بڑا عجیب جملہ ہے مقتل کا، لما قتل العباس بان الانکسار علی وجہ الحسین. مورخ کا جملہ ہے، کسی امام کا نہیں ہے، لیکن جملے کو سنیے. جب عباس شہید ہو گئے تو حسین کے چہرے پر انکسار کے، کسر کے جذبات اور احساس دکھائی دیے. اس سے آگے میں کیا جملہ پیش کروں ابو الفضل عباس کے لیے؟ اور میں نے کیا کہا تھا آپ کے سامنے دعا سے، مناجات شعبانیہ سے، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خدا ان کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، چپکے سے آ کر ایک بات کہتا ہے، لیکن یہ عمل کھل کر کرتے ہیں. تو یہ عمل عباس نے کس طرح سے کیا مولا نے، اور کیا منزلت ہے؟ پروردگار کب اس عمل کے باطن کو کھولے گا، اس کی حقیقت کو کھولے گا؟ میں نے کہا ابھی دنیا تو اس قابل ہے ہی نہیں، یہ دنیا کا زمانہ کہ عباس کی منزلت کو بتا سکے. کب بتائے گی؟ جب مالک یوم الدین ہوگا. کشفنا عنک غطاک فبصرک اليوم حدید. اس وقت مولا عباس کی منزلت واضح ہوگی کہ جب آنکھوں پہ سے پردے ہٹیں گے اور مالک یوم الدین، یعنی جب حقیقت کا سورج طلوع ہوگا، تب امامت کا چاند اپنی رانائی کو دکھلائے گا. کب دکھلائے گا؟ مالک یوم الدین. قیامت میں ہر چیز کی حقیقت واضح ہوگی. تب امام سجاد نے فرمایا وَإِنَّ لَعَمِّيَ الْعَبَّاسَ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةً، ہمارے چچا کی منزلت خدا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ یَغْبِتُ بِهَا جَمِعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمام کے تمام شہداء جب عباس کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے. یعنی مولا عباس کی منزلت قیامت میں پتہ لگے گی. ہر شہید اپنی پوری عظمت کے ساتھ میدان قیامت میں آئے گا، ہر شہید اپنی پوری حقیقت کے ساتھ میدان قیامت میں آئے گا. لیکن حسین ابن علی کا یہ عظیم الشان، عظیم المرتبہ برادر، لخت جگر ام البنین، دعائے فاطمہ زہرا و علی ابن ابی طالب، جناب ابو طالب کا عظیم الشان پوتا فاطمہ بنت اسد کا لخت جگر جب قیامت کے میدان میں آئے گا، امام سجاد فرماتے ہیں ہر شہید ہمارے چچا کی طرف دیکھ کر رشک کی نگاہ سے دیکھے گا، یعنی حابیل کا بہت بڑا مرتبہ، زکریا اور یحییٰ کا بہت بڑا مرتبہ، تمام کے تمام انبیاء اولیاء اوصیاء جو شہید ہوئے ان کا بڑا مرتبہ، لیکن یک میں تو جمیع الشہداء، تمام کے تمام شہدا رشک کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ کیوں دیکھیں گے عباس کو رش کی نگاہوں سے؟ سوال یہ ہے، وجہ کیا ہے؟ آخری جملہ، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مولا عباس نے اس کا ساتھ دیا کہ جو نچوڑ ہے، کس کا؟ 124,000 انبیاء کا، کہ جو حسین ابن علی ہے، جو فاطمہ کی آنکھوں کا تارہ ہے، جو فاطمہ کے دل کا چین ہے، یعنی ابو الفضل عباس نے فاطمہ کے چین کی مرضی کو جیت لیا۔ قیامت نام ہے حکومت کا فاطمہ زہرا کی، قیامت نام ہے ولایت کی فاطمہ زہرا کی تجلی کی، قیامت نام ہے مرضی سیدہ کے اجرا کی، کیونکہ عباس تم نے فاطمہ زہرا کے سکون کو سکون پہنچایا، اب قیامت میں تمام شہدا دیکھ کر رش کریں گے کہ عباس کے کیا کہنے، کیوں عباس کے کیا کہنے، کیوں عباس پر رش کیا جائے، کیونکہ عباس نے حسین ابن علی کا دل جیتا ہے، کیونکہ عباس نے حسین کو سکون پہنچایا ہے، کیونکہ عباس نام